السلام کی 100 کے عنوان سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. 2 دن پہلے کربلا میں قیامت گزری اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا کہ جو ایک اعتبار سے مشکلات کا سفر ہے اور دوسرے اعتبار سے شہامت، شجاعت، عزت اور شرافت کا سفر. خداوند عالم نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ معارج کی 5ویں، 6ویں اور 7ویں آیات، ان تین آیات میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ فاصبر صبراً جمیلا. رسول اللہ کو حکم ہے کہ صبر کیجئے، اور صبر کے ساتھ ایک اضافی خصوصیت بیان کی کہ صبر جمیل کیجئے. فاصبر صبر کیجئے، صبراً جمیلا خوبصورت اچھا صبر کیجئے. انہم یرونہ بعیدہ، اور یہ مشرکین آپ کے مخالفین کفار قیامت کو دور سمجھتے ہیں. وَنَّرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں. ان کی نگاہ یہ ہے کہ قیامت، حساب کتاب، ان کے کاموں کا انجام بعد میں ملے گا، ہمارے اعتبار سے بہت نزدیک ہے اور ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں. اس آیت کے اندر جو خداوند عالم نے نبی اکرم سے ارشاد فرمایا کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس آپ صبر کیجئے صبر جمیل. یہ صبر جمیل کیا چیز ہے؟ چونکہ عنوان کربلا کے اسرا کا ہے، جو اسیران کربلا کربلا سے چلے، جنہوں نے قربانی دی، شہادتیں دیں، انہوں نے صبر کے ساتھ ان منازل کو طے کیا. اس چیز کو امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صاحبان فضیلت و شرف، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری قربانیوں کا وقت ہے. فعلیکم بالصبر، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم صبر کرو. اور ظاہر ہے جو صبر امام حسین نے کربلا میں بیان کیا، اس صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، کنارہ اختیار کر لو. نہیں، صبر یعنی میدان میں کھڑے ہو، میدان میں ڈٹو، مقابلہ کرو، اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر اللہ کی خاطر صبر کرو. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ فم الموت الا قنطرا. اب اس کو میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا کھول رہا ہوں کہ دیکھو، اگر یہاں سے جانا چاہو جا بھی سکتے ہو، چلے بھی جاؤ گے، لیکن کب تک زندہ رہو گے؟ کتنی حیات پالو گے؟ یہاں سے جا کر جو شخص زندگی گزارے گا، بہرحال ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آئے گی. اب جب موت آنی ہی ہے ہر حال میں، کسی بھی طرح موت سے فرار ممکن نہیں. جیسے سورہ جمعہ میں خداوند عالم نے کہا کہ اگر تم موت سے فرار کرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے مل جائے گی آ کے. اگر تم فرار کرتے ہو موت سے، موت بھاگنے والی شے نہیں ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پس تم پلٹا دیے جاؤ گے اسی رب کی بارگاہ میں جو ظاہر اور باطن ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تمہارے لیے باطن باطن ہوگا، دوسروں کے لیے چھپی ہوئی چیز ہوگی، اس کے لیے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطِرَةٌ، صبر کرو، یہ زحمتیں اٹھاؤ، یہ مشکلات اٹھاؤ، جسم پر تلوار کے وار آ رہے ہیں، نیزے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صبر دکھاؤ. صبر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطِرَةٌ، یہ موت ایک پل کا کام انجام دیتی ہے بس. تم اس موت کے ذریعے سے منتقل ہونے والے ہو. کہاں منتقل ہونے والے ہو؟ اس فانی دنیا سے دائمی مقام تک منتقل ہونے والے ہو. تم اگر یہاں رہ کے تھوڑی دیر کی مقاومت دکھاؤ گے، ریزسٹنس دکھاؤ گے، حسین کا ساتھ دو گے، نتیجے میں تم ایک ایسے مقام کی طرف منتقل ہونے والے ہو کہ قیامت تک لوگ آئیں گے، تمہاری طرف رخ کریں گے، تمہاری طرف رخ کر کے کہیں گے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، سلام ہو تم پر اے وہ لوگوں جو خدا کے پسندیدہ ہو، خدا کے دوست ہو، خدا کے برگزیدہ ہو. بس امام حسین نے کہا کہ صبر کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھاؤ. ایک مرحلہ صبر کا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا ہے، دوسرا مرحلہ صبر کا کربلا کے اندر شہادتوں کے بعد کا ہے. پہلے والے مرحلے کی قیادت امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، دوسرے والے صبر کی قیادت امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس ہے. درود بھیجے محمد علیہ السلام پر.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
چونکہ یہ 12 تاریخ ہے آج، اور آج کی تاریخ میں روایت نے جو بیان کیا، اسرا کا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، تو وہاں پر جناب زینب کا ایک جملہ ہے، اس کے لیے میں آپ کی زمینے کو بنا رہا ہوں تاکہ ہم اس جملے کو سمجھ سکیں. صبرن جمیلا فصبر صبرن جمیلا، پس اے حبیب صبر جمیل کیجئے، جو مشکلات آپ پر آ رہی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، مشرکین منافقین کافر آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو وطن سے نکال دیا گیا، اس پر صبر کیجئے. کیوں؟ اور صبر جمیل کیجئے. صبر جمیل کیوں کیجئے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا ہے. صبر جمیل کی تعریف بعض علماء نے ایسے کی، ایسا صبر کہ جس کے اندر انسان نتیجے کی طرف نگاہ رکھے اور نتیجے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر آنے والے مشکلات کی تلخی کو مٹھاس میں بدل دے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. نتیجے پہ نگاہ ہو اور نتیجہ اتنا شاندار ہو کہ اس نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے جو مشکلات کی تلخی ہے، اس مشکلات کی تلخی اسی مصیبت کے اندر مٹھاس میں بدل جائے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. اب ایک دو آیات کے ذریعے سے اس کو مزید واضح کرتا ہوں. درود بھیجو محمد علی محمد.
اللہم صلی علی محمد علی محمد.
خود رسول اللہ سے خداوند عالم نے خطاب کیا، کہا کہ فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل کیجئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آواز تھوڑی کم ہو گئی. آپ کو آ رہی ہے؟ بس درود بھیجو محمد علی محمد.
اللہم صلی علی محمد علی محمد.
صبر جمیل کیجئے یعنی اچھا صبر کیجئے. کیوں اس صبر کو خدا صبر جمیل کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ محمد اس کے نتیجے پہ نگاہ رکھیے. آپ کے اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں، آج آپ کو آپ کے وطن مکے سے نکالا جا رہا ہے، صبر کیجئے، ہجرت کیجئے، لیکن اس صبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج آپ کو نکالا جا رہا ہے، آپ رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور ہیں، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ جب ان منازل کو صبر کے ساتھ طے کریں گے، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ آپ اسی مکہ کو آ کر بغیر جنگ کے فتح کر لیں گے. یہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے گا. آپ جب دوبارہ پلٹ کر آئیں گے، اے محمد اس نتیجے کو ذہن میں رکھیے، صبر جمیل کیجئے. اے محمد صبر جمیل کیجئے. آج آپ لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغام نبوت دے رہے ہیں، رسالت دے رہے ہیں، لوگ اس کے جواب میں آپ پر گندگی ڈال رہے ہیں، لوگ اس کے جواب میں آپ کو پتھر مار رہے ہیں، لوگ اس کے جواب میں آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، لوگ اس کے جواب میں آپ کے لیے بری باتیں کہہ رہے ہیں. اے محمد صبر کر لیجئے، صبر جمیل کیجئے. کیا مطلب؟ نتیجے پہ نگاہ رکھیے. اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی زمین ایسی نہیں ہوگی جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہیں ہوگی. دنیا کے ہر گوشے کے اندر توحید خدا اور آپ کی نبوت کی گواہی دینے والے افراد موجود ہوں گے. لہذا محمد صبر جمیل کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھائیے. بس اگر صبر جمیل ان چیزوں سے ذہن میں بیٹھا ہو. دوسری جو آیت آپ کے سامنے بیان کروں، جناب یعقوب نے سب اپنے لیے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ صبر جمیل کیا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی. جب جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کو ان کے بھائی بہانے سے لے گئے، میں اس کو کہوں گا کہ بھائیوں نے اپنے بھائی کو باپ سے چرا لیا، چونکہ قرآن کی آیات یہی ہیں، جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے اوپر حضرت یوسف کے بارے میں اطمینان کا اظہار نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ بیٹے حسد رکھتے ہیں اس بیٹے سے. ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے کہا کہ اے بابا آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے، ہم بھی تو یوسف کے بھائی ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں. تو جناب یعقوب نے یہی کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ تم لوگ وہاں جاؤ، کھیل کود میں، مسابقے میں آگے بڑھ جاؤ، یوسف پیچھے بیٹھا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس پہ حملہ کر دے. تو انہوں نے پلٹ کر ایک جواب دیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نحنو اسبا، ہم تو بڑا مضبوط گروہ ہیں، ہم تو ایک مٹھی کی طرح رہنے والے افراد ہیں، جب ہم گروہ ہیں، مضبوط ہیں، تو کیسے ممکن ہے ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے؟ حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، اس کا خیال رکھنا. نتیجہ کیا ہوا وہ آپ سب نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے. آئے، اپنے بھائی کے کرتے کے اوپر جھوٹا خون لگایا، اور لانے کے بعد رسول اللہ اپنے جناب یعقوب سے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. یہ ایک بھائی چلا گیا. اس کے بعد جناب بنیامین، جو جناب یوسف کے ہی بھائی تھے جناب اپنی والدہ کی طرف سے، باقی سب بھی بھائی تھے جناب یوسف کے، لیکن والدہ مختلف تھی، جناب بنیامین دوسرے بیٹے تھے کہ جن کو حضرت یعقوب اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے. جب قحط پڑا کنعان کے اندر، اور اس کے بعد ان لوگوں نے سفر طے کیا، پہلی مرتبہ یہ سارے بھائی پہنچے جناب یوسف کے پاس، بنیامین اس میں شامل نہیں تھے. جناب یوسف نے باتوں میں ان سے پوچھا، بھائی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی ہے جو باپ کے پاس رہتا ہے، باپ اس کو جدا نہیں کرتا ہمارا. تو جناب یوسف نے کہا تھا کہ دیکھو اب اگلی مرتبہ اگر غلہ لینے آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا. قرآن کے اندر پورا سورہ یوسف کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. اگلی دفعہ جب یہ لوگ غلہ لینے کے لیے گئے تو بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر گئے. جناب یعقوب سے کہا کہ اس طرح کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے اپنے بھائی کو لے کے آنا تاکہ ہم تمہیں زیادہ غلہ دے سکیں. خلاصہ یہ عزیزوں کہ اگلی مرتبہ جب یہ بھائی جاتے ہیں جناب بنیامین کو لے کر جاتے ہیں, حضرت یوسف نے ایک منصوبہ بنایا ہوتا ہے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا, اور اس کے بعد ان کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا جاتا ہے, رکھ دیتے ہیں, اور منادی خبر دیتا ہے کہ بھائی بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا اور جس کے سامان سے نکلے گا اسی کو ہم رکھ لیں گے. بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے, پیالہ نکلتا ہے, جناب بنیامین کو روک لیا جاتا ہے. جب یہ بنیامین کو لے کے جا رہے تھے تو اس وقت بھی جناب یعقوب نے کہا تھا کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا, پہلے بھی اس کا بھائی کہ جو ایک ماہ سے تھے یا یوسف تھا وہ بچھڑ گیا تھا, اس کی جدائی کے بارے میں تذکرہ ہے, اور اس کا خیال رکھنا انہوں نے وعدے کیے تھے ہم اس کا خیال رکھیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب جناب یوسف نے ان کو ایک ہیلے کے ذریعے سے روکا, تمام بھائی یہاں پہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جگہ ہمیں رکھ لیں, ان میں سے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ گناہ کسی اور نے کیا, سزا کسی اور کو ملے, اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا. جس کے سامان میں سے میرا پیالہ نکلا ہے وہی اس کی جزا بنتا ہے, اسی کو رکھا جائے گا. جناب بنیامین کو روک لیا گیا. اب یہ بھائی سارے دوبارہ جناب یعقوب کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد پورا ماجرا سنا دیا کہ اس طرح ہوا تھا, بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا اور وہاں کے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا, اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہ آئے, چونکہ جانتے تھے کہ یوسف کے معاملے میں ان کے والد گرامی ان پر اعتبار نہیں کر رہے, ان سے پوچھتے تھے لیکن وہ ہمیشہ بات کو ٹالتے تھے جو ان کے بیٹے, اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جو قافلے والے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. جب یہاں پر آ کے جناب یعقوب کے بچوں نے ان سے یہ بات بیان کی, اس کے لیے پورا واقعہ سنایا تھا اس آیت کے لیے, تو جناب یعقوب نے یہاں پر کی بھی یہ آیت پڑھی کہ بل سولت لکم من انفسکم امرا, تمہارے نفسوں نے دوبارہ ایک بات گھڑ لی ہے, فصبر جمیل, اور تمہاری اس بات کے مقابلے میں صبر کرنا چاہیے, لیکن کون سا صبر کروں گا, جو صبر جمیل ہے. فصبر جمیل عسى ان یاتی اللہ بہم جمیعا, اور بہت جلد انشاءاللہ خدا سب کو پلٹا کر میرے پاس لے کر آ جائے گا. اس آیت پہ غور کیجئے, حضرت یعقوب خود بتا رہے ہیں کہ میں صبر جمیل کیوں کر رہا ہوں, چونکہ میری نگاہوں میں اس کا نتیجہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی خوبصورتی والا ہے. نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یوسف بھی آئے گا اور یوسف کے ساتھ بنیامین بھی آئے گا. چونکہ اس نتیجے کو دیکھ رہا ہوں اور یوسف اور بنیامین کے آنے کی خوبصورتی کو اور مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں, لہٰذا اس وقت جو ان کی جدائی کا بار میرے اوپر آ رہا ہے, میں اس کی تلخی سے گزر رہا ہوں اس مٹھاس کو یاد کر کے کہ ایک دن پھر یوسف آئے گا, ایک دن پھر یوسف کا بھائی آئے گا. بس صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں عزیزوں کے جہاں نتیجے کی مٹھاس مشکل کی تلخی کو تبدیل کر دے, یہ صبر جمیل ہے. اب اگر یہ بات ذہن میں بیٹھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آج کی تاریخ میں, اگر آج 12 محرم ہے اور روایت کے مطابق جناب زینب آج کے دن ابن زیاد کے دربار میں پہنچی, اور ابن زیاد نے جناب زینب کے سامنے جب کھڑے ہو گئے کچھ کلمات کہے, اس میں اس نے پوچھا جناب زینب سے, کہا کہ اے زینب دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو جناب زینب کا پلٹ کر جواب کیا تھا, جناب زینب کا جواب بھی یہی تھا, وما رائیتو الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کوئی اور شے نہیں دیکھی. کیوں؟ کیونکہ جناب زینب صبر جمیل کی مالکہ ہیں, صبر جمیل کے جہاں نتیجہ نگاہوں میں ہوتا ہے, اور اس نتیجے کی مٹھاس کی وجہ سے انسان مشکلات کی تلخی کو بھول جاتا ہے, گزر جاتا ہے. اب جناب زینب نے کہا وما رائیتو الا جمیلا, جو کچھ ہوا بہت خوبصورت ہوا. ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتال, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے خداوند عالم نے شہادت کو لکھ دیا تھا. فبرزوا الی مضاجعہم, یہ اپنے قتل کی جگہ تک پہنچ گئے تھے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا ان کو اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا, اور اس دن اپنے آپ سے پوچھنا کہ کامیاب کون ہے, تو کامیاب ہے یا حسین کامیاب. یہ جناب زینب کی نگاہ میں نتیجہ ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر.
اللہم صلی علی محمد.
جناب زینب کہتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا, ہمیں خوبصورتی نظر آئی. یہ کون سی خوبصورتی ہے جس کو جناب زینب کربلا میں دیکھ رہی ہیں؟ عزیزوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, ایک ہی چیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں, نیریشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے لیکن نیریٹرز نے, راویوں نے, بیان کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے. ایسا ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ ہر دیکھنے والے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک حادثے کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, حادثے کی نیریشنز تبدیل ہو جاتی ہیں,
عزیزو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا انداز مختلف بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز جیسی ہو سامنے سب اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ایک قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس کے تین چار حصے بناؤ. غلام نے چار حصے بانٹے اس غلام گوشت کے، اور رسول اللہ نے کہا کہ تین حصے جا کر بانٹ دو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو. دیکھنے کا انداز، اس پہ بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ جاؤ تین حصے بانٹ دو، ایک حصہ رکھ لو، غلام گیا، اس غلام نے جانے کے بعد قربانی کے گوشت کے تین حصے بانٹ دیے، ایک حصہ اپنے لیے بچا کے رکھا. اب جب یہ غلام واپس آیا تو آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گوشت کا بڑا حصہ، ایک تہائی حصہ چلا گیا، ایک حصہ بچ گیا. یہ غلام کی نگاہ ہے. رسول اللہ نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، جو حصہ بچ گیا وہ ایک بٹا تین ہے، یعنی ایک تہائی حصہ ہے جو بچ گیا، جو جانے والا اور ضائع ہونے والا ہے وہ ایک حصہ ہے. لوگوں نے اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا دیکھو، ہم نے جو تین حصوں میں گوشت کو بانٹا، اللہ کی راہ میں غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو دیا، وہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، اور جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ باقی بچ جاتا ہے، جو اپنے اوپر استعمال ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے، جو اللہ کے پاس چلا گیا. رسول اللہ نے کیوں کہا؟ قرآن کی آیت، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے ہاتھ میں رہ جائے گا وہ فانی ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس چلا جائے گا وہ باقی بچ جائے گا. رسول اللہ نے کہا جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، غریب و یتیم و مسکین اسیر کو چلا گیا، چونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اللہ کو دی ہوئی چیز محفوظ ہو گئی، یہ جو ہمارا حصہ بن گیا ہم اسے کھائیں گے پکائیں گے کھا کر ختم ہو جائے گا، یہ ضائع ہوگا. غلام کیا کہہ رہا تھا؟ کہ تین حصے چلے گئے، تین حصے ضائع ہوئے. وہ کہہ، رسول اللہ نے کہا نہیں، تین حصے بچ گئے. یہ دیکھنے کا عزیز و انداز ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز حقیقتوں کو بعض اوقات تبدیل کرتا ہے. لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی کربلا کے معاملات اور معاجروں کو دیکھ کر بیان کرتی ہیں ابن زیاد ان کے اس دکھی دل کو مزید تنگ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھا زینب خدا نے کیا کیا، یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، تمہارے جوان شہید ہو گئے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، تمہارے سر پہ ردا نہیں ہے. یعنی جناب زینب کے اس دکھی دل کو چھیڑ آئے کہ جناب زینب اس کے سامنے ابھی روئیں، فریاد کریں، آہو بکا کریں. جناب زینب کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے. جناب زینب کے دیکھنے کا انداز وہی ہے جو ان کے نانا رسول اللہ کا ہے، کہ جو معاملہ خدا کے ساتھ ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، جو چیز خدا کی راہ میں چلی گئی وہ محفوظ ہو گئی. اس لیے جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، یعنی گویا کہ ابن زیاد کو کہہ رہی ہوں کہ ابن زیاد، جو امتحان خدا وند عالم نے انبیاء سے نہیں لیا وہ ہم سے لے کر اس بات کو ثابت کیا کہ اس امتحان کے اہل ہم لوگ تھے. یعنی جس امتحان کو خدا نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے نہیں لیا، ابراہیم اور اسماعیل کے امتحان کو فقط اتنا رکھا کہ ابراہیم اپنی چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دیں، ایسا کر دیں تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے آگے کی منزل ابراہیم کی نہیں ہے، یہ حسین کا امتیاز ہے کہ خدا حسین سے علی اکبر کی جوانی کا امتحان لے گا. ما رأیت الا جمیلا، اے ابن زیاد میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. عزیزوں، کیوں جناب زینب ان تمام حادثات کے باوجود جمال کی بات کر رہی ہیں، خوبصورتی کی بات کر رہی ہیں؟ اس کو بھی سمجھیے گا کہ چیزوں کے اندر معمولاً دو طرح سے بات کی جاتی ہے، کہ ایک چیز کا جلال ہوتا ہے، ایک چیز کا جمال ہوتا ہے. جلال ہیبت ہوتی ہے، جلال میں خوف ہوتا ہے، لیکن جمال میں خوبصورتی ہوتی ہے. جب ہم پہاڑ کو دور سے دیکھتے ہیں تو پہاڑ کا ہمیں جلال نظر آتا ہے. توجہ کیجیے گا ان نکات کی طرف، پہاڑ کا ہمیں جلال نظر آتا ہے، ہیبت نظر آتی ہے. سر اٹھایا ہوا پہاڑ دور سے دیکھ کے لگتا ہے اتنا اونچا فلک شکاف پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے. جیسے جیسے آپ پہاڑ کے نزدیک پہنچتے ہیں، اکثر پہاڑوں کے نزدیک آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ویلیز ہوتی ہیں، پہاڑوں کے نیچے معمولاً سبزہ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. یعنی جتنا جتنا آپ چیز کے نزدیک جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کو چیز کے جلال کے بجائے جمال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو خدا کو دور سے دیکھتے ہیں انہیں خدا کا جلال نظر آتا ہے، جو جتنے خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں انہیں خدا کا جمال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جناب زینب کے ان جملوں کے اندر بھی یہی بات ہے، جو جتنا خدا کے نزدیک ہے اس کو خدا کا جمال نظر آ رہا ہے. اگر جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر شہید ہو گئے، جمال ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین خداوند عالم کی نسبت قربت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز ہے. یہ جمال ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے فکر زینبی چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے نگاہ زینبی چاہیے. شہید متحری نے بیان کیا کہ اکثر افراد کربلا کے حوالے سے جس واقعی چیز کو بیان کرتے ہیں وہ کربلا کے شقاوت کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، کربلا کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کرتے ہیں کہ یقیناً بیان ہونا چاہیے، انہوں نے بیان کیا، اس کو بیان ہونا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور پہلو بھی تو ہے کربلا کا، وہ کیا ہے؟ کربلا کے اندر انصار کا ایثار، فداکاری، قربانی، وفا، عہد کی پاسداری، یہ کربلا کے مظاہر ہیں. جہاں کربلا کے اندر ان مظالم کا تذکرہ ہو، وہیں کربلا کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہو. جناب زینب کی مد نظر یہ تمام خصوصیات اور خوبصورتیاں ہیں، اس لیے جناب زینب کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نہیں دیکھا. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی علی محمد
والے محمد. بس امام حسین علیہ السلام نے ان چیزوں کو ایسے ہی دیکھا. امام حسین علیہ السلام اپنے جناب زینب سے گفتگو میں بیان کرتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں نکل رہے ہیں، اب خداوند عالم سے ہمیں جس چیز کی امید ہے وہ خیر ہے، چاہے ہم قتل ہو جائیں چاہے ہم کامیاب ہو جائیں، یعنی یزید کی فوج پر ہمارا غلبہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وظیفہ الہی کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا وظیفہ ہے قیام کرنا، ہمارا وظیفہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، ہمارا وظیفہ ہے انی ارید ان اعمر بالمعروف ونہ عن المنکر، میرا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. اس کے نتیجے میں لوگ یزید سے بیزار ہو جائیں، یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے، تب بھی میں کامیاب ہوں. اور اگر ایسا نہ ہو، اس کے نتیجے میں مجھے کربلا کے میدان میں گھیر کر مار دیا جائے، میں تب بھی کامیاب ہوں، چونکہ دونوں صورتوں میں میں نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے. یہ نگاہ ہے امام حسین کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یہی نگاہ جناب زینب کربلا میں لے کے آئیں. آئیے بس مختصر سے وقت میں جناب زینب کس طرح اس خوبصورتی کو دیکھتی ہیں، دو تین نکات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی چیز جو جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ جمال ہے، خدا کا جمال تھا، جو کچھ ہوا وہ جمیل تھا، اچھا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب زینب کو تکلیف نہیں ہے، جناب زینب سے زیادہ کربلا کے حادثے کے اوپر تکلیف کس کو ہوگی؟ وہ بہن ہے کہ جس نے اپنے نکاح میں اگر کوئی شرط رکھی تھی، ایک شرط رکھی تھی اپنے نکاح کے اندر، حالانکہ بچیوں کو اختیار ہوتا ہے نکاح میں شرائط رکھانا چاہیں رکھوا سکتی ہیں. جناب زینب نے ایک شرط کہی تھی، کہا جب عبداللہ ابن جعفر تیار کا رشتہ آیا، مولا متقیان نے کہا بیٹی زینب عبداللہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تم اس پہ راضی ہو؟ جناب زینب نے کہا بابا آپ کی مرضی، آپ صاحب اختیار ہیں، آپ میرے ولی ہیں، جس طرح چاہیں آپ فیصلہ کریں، لیکن بابا بس ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ عبداللہ سے ابھی شرط میں رکھوا دیجئے نکاح کے اندر کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر جائیں تو عبداللہ مجھے روکے نہ. اس وقت اختیار تھا جناب زینب کے پاس اس شرط کا، یعنی عبداللہ اگر اس شرط پر شادی کرتے ہیں میں تیار ہوں شادی کرنے میں. عبداللہ نے شرط مانی، کہا ٹھیک ہے میں قبول کروں گا، جب حسین مدینہ چھوڑ کر جائیں گے میں زینب کو جانے کی اجازت دوں گا، روکوں گا نہیں اور اسی طرح ہوں گا. جناب زینب نے جب دیکھا امام حسین جا رہے ہیں تو جناب زینب نے عبداللہ سے کہا عبداللہ وعدہ تھا ہمارا، عبداللہ نے کہا جائیے آپ. لہٰذا یہ اختیار تھا جناب زینب کے پاس. جس بہن نے واحد شرط نکاح میں یہ رکھی ہو کہ میں حسین کے بغیر رہوں گی نہیں، اس بہن کو کیسے ممکن ہے تکلیف نہ ہو؟ کس طرح ممکن ہے جناب زینب نے یہ مشکلات دیکھ کر ان مشکلات کے اوپر آنسو نہ بہائے ہوں؟ کتنا جناب زینب نے آنسو بہائے، وہ تمام چیزیں آپ مصائب میں سن چکے، اس کے باوجود جناب زینب کہہ رہی ہیں خوبصورت ہے. ان خوبصورتی کو جناب زینب کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو کربلا کے اندر بہت کھل کے سامنے آئی، اور شاید اس وجہ سے جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، انسانوں کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا. ایک وہ انسان ہے جو ویلیوز پر عمل کرتے ہیں، اقدار پر عمل کرتے ہیں، اقدار کو زندہ رکھتے ہیں اور اپنی انسانی صفات اور کمالات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے خداوند عالم قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یہ انسانوں کا گروہ حیوانوں سے زیادہ پست ہو گیا، یہ انسانوں کا گروہ وہ ہے کہ جن کے دل پتھر کی مانند ہو گئے. پھر خدا کہتا ہے کہ نہیں، پتھر سے زیادہ قساوت ان کے اندر آ گئی، کیونکہ پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے بعض اوقات پتا پودا پھوٹ جاتا ہے، ان کے دلوں میں اتنا رحم بھی نہیں ہوتا. یہ جو دو انسانوں کی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں، کربلا کے اندر یہ دونوں گروہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے کمال تک پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک پستی کے اندر کمال پہ آ رہا ہے، ایک اوج کے اندر. پہلا گروہ جو اقدار کے اندر ہے وہ کون سا ہے جو امام حسین کے ساتھ تھی؟ وہ امام حسین کے ساتھ وہ گروہ موجود ہے کہ جو کربلا کے اندر آیا، امام حسین علیہ السلام شب عاشور انہیں جمع کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے نصاب کی تعریف کرتے ہیں، تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، میں بیعت اٹھاتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، ان لوگوں کو مجھ سے سروکار ہے، تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ افراد نہ فقط جاتے نہیں ہیں بلکہ وہ کلمات جو آپ نے سنے ہیں کہ مولا، حضرت عباس پلٹ کر کہتے ہیں کہ خدا وند عالم ایسا دن نہ دکھائے جس میں ہماری سانس تو چل رہی ہو مگر حسین موجود نہ ہو۔ ایک بڑھنے والا کہتا ہے کہ مولا 70 زندگیاں خدا دے، 70 مرتبہ مارے جائیں، ٹکڑے کیے جائیں، جلا کر ہوا میں راگ بکھیر دی جائے، تب آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ کربلا کے اندر ایک گروہ وہ ہے جو قرآن، جس انسان کی خدا رہنمائی کر رہا ہے کہ دیکھو انسان وہ ہے کہ جس کو خدا وند عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جناب زینب کی نگاہ میں کربلا اس لیے خوبصورت ہے کہ احسن تقویم والے بھی بالکل واضح ہو کے نظر آ رہے ہیں۔ ثم رددناه الى اسفل السافلین، اسفل السافلین والا گروہ بھی بالکل الگ ہو کے نظر آ رہا ہے، اور دونوں اپنے اپنے اعتبار سے، یہ کمال والے اپنے کمال پر پہنچے ہوئے ہیں، دوسرا گروہ اپنی پستی کی انتہا پر ہے۔ یہ کمال والے اتنے اوپر پہنچ گئے کہ حسین کا ساتھ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن سعید امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے، جب امام نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کے بعد دفاع کرتے ہوئے جسم پر تیروں کو روکتا ہے، ایک تیر بھی تاریخ کے مطابق امام حسین کے جسم پر نہیں جاتا جب امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دشمن نے کتنے تیر چلائے ہوں گے آپ کو اندازہ ہے، امام حسین نماز کی حالت میں دشمن نے کتنے تیر مارے ہوں گے، لیکن عبداللہ ابن سعید اور عمر ابن قرظہ ظاہر نام ہے، دو شخصیات ہیں، دونوں نے دفاع کیا۔ اور جب امام کی نماز ختم ہوئی، امام کی نماز ختم ہوئی، جیسے امام نے نماز ختم کی، اب عبداللہ ابن سعید سے کھڑا نہیں ہوا گیا چونکہ تیر اتنے لگ چکے، خون بہہ چکا، عبداللہ ابن سعید گرتے ہیں، امام اپنے آغوش میں سر رکھتے ہیں عبداللہ ابن سعید کا، عبداللہ ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں اوفیتو یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میں نے وفا کی، میں نے آپ کا حق ادا کیا۔ یہ کمال ہے، یہ انسانیت کا کمال ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ گروہ ہے۔ اور دوسری طرف ثم رددنا الی اسفل السافلین، پھر ان کو پستیوں میں ڈال دیا، جو پستیوں میں چلے گئے رہ گئے، وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے کہ جس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ آتا ہے، اس کا باپ اپنے لیے نہیں، اس بچے کے لیے پانی کے چند قطروں کا سوال کرتا ہے، یہ شقی اس پستی پر پہنچ جاتا ہے کہ اس باپ کے اوپر رحم نہیں کھاتا، تیر چلا کر اس بچے کا گلا ایک سے شعبہ تیر سے چھید دیتا ہے۔ یہ اسفل السافلین۔ جناب زینب شاید اس چیز کی طرف ناظر ہیں کہ دیکھو کربلا خوبصورتی اس لیے ہے، کربلا زیبائی اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے دونوں کردار کربلا کی طرح کہیں اور واضح نظر نہیں آئیں گے، جتنا وضاحت کے ساتھ کربلا دکھائے گی ان دو گروہوں کو انسانی، کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ لہذا جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ قرآن کو مزاق پیدا کرنا چاہیے، قرآن کی عملی تفسیر ہونی چاہیے، کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے، ایسی تفسیر کہ قیامت تک کے لیے، اب یہ تفسیر ایک معتبر تفسیر ہوگی، قیامت تک کے لیے انسان کو اگر دیکھنا ہوگا کہ وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں ہے یا ثم رددناه اسفل السافلین میں ہے، تو اس کے لیے دونوں کردار بالکل سامنے ہوں گے، واضح ہوں گے۔ اگر اس کے اندر حسینی انصار کی صفات ہوں تو پہچان لے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں، اگر خدا نہ خواستہ یزیدی کردار سے مشابہت رکھتا ہو تو اسفل السافلین کے اندر۔ قرآن مزداق پیدا کرے گا کربلا کے اندر آ کر، قرآن کی عملی تفسیر ہوگی کربلا کے اندر۔ جناب زینب کہتی ہیں خوبصورت ہے، یہ بات خوبصورتی ہے، کربلا کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مرحلہ کہ جس کی جانب شاید جناب زینب ناظر ہوں، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچے جہاں خدا وند عالم کو مدبر سمجھے، تمام کی تمام چیزیں خدا کے اختیار میں سمجھے، یعنی خدا کی قضا پر راضی ہونے والا۔ خدا کی قضا پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی قضا، خدا کی رضا پر راضی ہونا، یعنی خدا کی رضا پہ وہ راضی ہوتا ہے عزیزوں جو اپنی ہستی کو نہیں دیکھتا، جس کی نگاہ میں اپنا وجود ہو، اپنی ہستی ہو، وہ خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس مقام اور کمال تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی ہستی کو دیکھنا چھوڑ دے تو وہ خدا کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ کربلا کے اندر یہ والی صفات امام حسین نے برجستہ طور پر کر کے دکھائیں، رضا امام حسین کا وہ جملہ ہے, رزم بقضائہ, میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں, تسلیما لامرہ. جناب زینب سے بھی امام حسین کہتے ہیں, یا اختی ارض بقضاء اللہ, اللہ کی قضا پہ راضی رہنا. یعنی اے زینب اپنے آپ کو مت کنسیڈر کرنا, خدا وند عالم کی تدبیر کے ساتھ چلنا, خدا وند عالم کے اختیار میں اپنے کاموں کو دے دینا, یعنی اپنے آپ کو مت دیکھو. یہ خوبصورتی کربلا میں نظر آتی ہے. تیسری وجہ خوبصورتی کی, حق اور باطل کا معاملہ. میں ابھی ان مصائب کے لیے نہیں اتار رہا, گرمی کی وجہ سے اتار رہا ہوں. تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ حق و باطل کا جو مرحلہ ہے, حق و باطل کی جو جنگ ہے, اگر حق اور باطل بالکل واضح واضح ہوں سب کو نظر آتا ہے. کربلا کے اندر آ کر امام حسین علیہ السلام نے اس باطل کے اوپر سے نقاب اتاری کہ جو حق کے لباس میں تھا. یہ بہت اہم ہے. باطل اگر بالکل بتلان کے ساتھ ہو بہت لوگ سمجھ لیتے ہیں, لیکن باطل نقاب ایسی پہن کر آتا ہے بعض اوقات لوگ نہیں پہچان پاتے. یعنی یہ وہ مشکل تھی کہ جس کو امام علی علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے, امام حسن مجتبیٰ بھی دیکھ رہے تھے, لیکن امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ باطل کے اس چہرے پہ پڑی ہوئی اس نقاب کو نہیں اتار پائے پوری طرح سے. کوشش کی, بہت حد تک کام ہوا. صلح امام حسن خود باطل کے نقاب پہ سے, باطل کے چہرے سے نقاب اتارنے کا ایک کام تھا, لیکن ہر کسی کو سمجھ میں نہ آیا صلح امام حسن کا معاملہ. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے کیا کیا, وہ باطل جو حق کے لبادے میں آیا تھا اس کے اوپر سے نقاب نوچ لی, قیامت تک کے لیے اس کو رسوا کر دیا. اسی باطل کی رسوائی یہ ہے. جناب زینب اس خوبصورتی کو ذہن میں رکھتی ہیں, وہاں رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کیا خوبصورتی ہے! شام کا دربار وہ دربار تھا کہ جہاں جناب امام علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کرنے کے احکامات جاری ہوئے, جہاں سے حکم جاری ہوا کہ علی مرتضیٰ پر ممبروں اور محرابوں سے سب و شتم ہو, برا بھلا کہا جائے, نہ سزا الفاظ امام کے لیے استعمال کیے جائیں. اور کئی سال یہ روش چلتی رہی, روایت کے مطابق تقریباً 40 سال یہ روش جاری رہی, امام علی پر سب و شتم ہوتا رہا ہے. اس کے بعد آ کے بعد میں رکوانے والوں نے رکوایا اس کو. یہ دربار شام وہ تھا کہ جہاں امام علی علیہ السلام کی دشمنی کا آغاز ہوا. شام کا دربار وہ تھا کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہنے کا آغاز ہوا. خوب غور سے سنیے اس بات کو. جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ کربلا خوبصورتی ہے, کربلا زیبائی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کربلا نہ ہوتی, اہل بیت علیہم السلام میں سے کوئی شخص شام کے دربار میں جائے اور وہاں جانے کے بعد رسول اللہ کی رسالت پر بات کرے, اپنے رسالت مآب کے خاندان سے ہونے کی بات کرتا, امام علی علیہ السلام کی عظمت پر گفتگو کرنا چاہتا, تو کسی کو موقع نہ ملتا. اس لیے کہ وہ دربار حاکم شام نے بنایا ایسا تھا جو علی کی دشمنی پر ہی مشتمل تھا. توجہ کیجئے گا اس نقطے کی جانب. جناب زینب کہہ رہی ہیں, ما رأیت الا جمیلا, میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھ رہی. یہ لوگ ہمارے ہاتھوں کو باندھ کر لے کر جائیں گے, ٹھیک ہے ہم اسیروں کی طرح جائیں گے, مگر جب یہ دربار شام میں لے کر جائیں گے تو وہاں سید سجاد کی زبان اور میری زبان علی کی عظمت پر بیان کر رہی ہوگی. میں دربار شام میں کھڑے ہو کر جہاں معاویہ نے میرے بابا کو سب و شتم کرنے کا حکم صادر کیا تھا, وہیں کھڑے ہو کر اپنے بابا کی ولایت کا دفاع کر رہی ہوں گی. یہ کربلا یہ اثر دے گی مجھے, یہ کربلا کی قربانی یہ اثر دے گی. کربلا کی قربانی کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں امام علی علیہ السلام کے دشمن لوگ, طلحہ عثمان ابن طلحہ امام علی سے, امام سجاد سے پوچھے گا کہ اے سید سجاد کون غالب آیا؟ امام سجاد اس کو شام میں کھڑے ہو کر جواب دیں گے کہ تھوڑی دیر صبر کر لے, نماز کا وقت آنے دے, جب نماز میں اذان اور اقامت کی آواز تیرے کان میں آئے تو مجھ سے اس وقت بتانا کہ غالب کون ہے, کون جیتا. جس کی گواہی ابھی بھی نماز کا حصہ ہو, اذان اور اقامت کا حصہ, وہی غالب آیا. ہم محمد مصطفیٰ کے ہی نواسے ہیں, ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں, محمد مصطفیٰ ہی غالب آئے, یہ حسین غالب آ گئے. یہ وہ خوبصورتیاں ہیں جس کو جناب زینب دیکھ رہی ہیں. اسی لیے جناب زینب مشکلات برداشت کر رہی ہیں, تازیانہ کھا رہی ہیں, سر پہ رضا نہیں ہے, مگر کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. جناب زینب چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل رہی ہیں عزیزوں, جو انداز رسول اللہ نے ہمیں بدل کے دکھایا. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے, چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ جو مشکلات آتی ہیں یہ مشکلات انسانوں کو درجات عطا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اب ایک مثال اپنے اوپر لے لیجئے, ہم اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں ہم اپنی بیماری میں معمولاً پریشان ہوتے ہیں، معمولاً، مومنین جو خاص ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں، خدا سے ناراضگی کرنے بیٹھتے ہیں، خدا سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ خب ہمارے دیکھنے کا انداز یہ، ہم بیماری کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہی بیماری ہے۔ مگر اس کو دیکھنے کا چوتھے امام کا انداز کیا ہے؟ چوتھے امام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ جو تو نے میرے اوپر بیماری بھیجی ہے، اس بیماری کے لیے میں آیا تیری بارگاہ میں صبر کروں یا تیرا شکر کروں؟ مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس بیماری پر میں تیرا شکر ادا کروں، اس لیے کہ جتنا عرصہ میرا اس بیماری میں گزرے گا اور اس بیماری پر میں صبر کروں گا، تیری بارگاہ میں میرے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں اور آپ بیماری کو مشکل سمجھ رہے ہیں، چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ بیماری خدا کی بارگاہ میں مقامات، درجات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ اسی تو دیکھنے کا انداز ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جناب زینب کے، امام حسین کے، اہل بیت علیہ السلام کے چیزوں کو دیکھنے کا انداز الگ ہے۔ اسی لیے ان اہل بیت علیہ السلام کو مشکلات کے قلب میں آ کر بھی مشکلات ان کے قدموں کو ڈگمگاتی نہیں ہیں، اسی لیے وہ سب سے زیادہ مشکلات برداشت کرتے ہیں، مگر ان کے قدم اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ دیکھنے کا انداز الگ ہے۔ جناب زینب نے یہی انداز دیا، جناب زینب کا دن ہے، کہ ما رأیتُ إلا جمیلا، میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھ رہی۔ یہ موقع کہاں ہاتھ آ سکتا تھا کہ دربار یزید میں جا کر کوئی علی مرتضیٰ کی عظمت کی بات کر سکے؟ یہ موقع حسین نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ وہاں جائیں گے، مگر اسی سر کے ذریعے سے ہم پیغام پہنچائیں گے۔ وہ افراد، جو سفراء، جو دوسرے ممالک کے سفیر وہاں موجود تھے، جو یزید کی زبانی اسلام سن رہے تھے، ان سفیروں کو اسی دربار میں اسلام محمدی کے سیکھنے کا موقع ملے گا جب سید سجاد اس کو بیان کریں گے، جب زینب کبریٰ بیان کریں گی۔ یہ آنے والے افراد جو دوسرے ممالک سے آئے تھے، ان کی نگاہ میں آئے گا کہ محمد کا حقیقی چہرہ کیا ہے، محمد کا حقیقی پیغام کیا ہے۔ یہ جناب زینب کی نگاہ میں خوبصورتی ہے، یہ جناب زینب کی نگاہ میں اچھائی ہے، یہ جناب زینب کی نگاہ میں زیبائی ہے۔ عزیزوں، بس توجہ کیجئے گا۔ تیسرا نقطہ، جناب زینب یہ بیان، شاید یہ بیان کریں کہ حق اور باطل کے درمیان ایسی تمیز کہ باطل جو حق کا لبادہ پہن گیا، اس کے اوپر سے نقاب نوچ لی گئی۔ چوتھی چیز جس کو شاید ہم بیان کر سکیں کہ جناب زینب اس چیز کو، پورے ماجرہ واقعی کربلا کو، زیبائی سمجھتی ہیں، وہ یہ کہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب جو قربانی دے دیں گے، یہ قربانی دینے کے بعد دنیا بھر کے آزاد انسانوں کے لیے، حریت پسندوں کے لیے ایک راستہ بنا دیں گے، جس کو امام حسین نے کہا تھا، مثلی لا یبایعُ مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جناب زینب جانتی ہے کہ کربلا کے بعد دنیا کا جو بھی آزاد حریت پسند انسان ہوگا، وہ حسین علیہ السلام کے راستے کے ذریعے سے اپنے مقام تک پہنچے گا، چاہے اس کا تعلق عالم اسلام سے نہ ہو۔ اس کی مثال مہاتما گاندھی کی ہے، جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے کوشش کی، آزادی کی جنگ لڑی ہندوستان کے اندر، اور اس کے بعد ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں استعمار کے خلاف، استکبار کے خلاف، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو کیسے اپنے اوپر یقین ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اس کوشش، اپنی اسٹرگل کے لیے جو انسپائریشن لی ہے، وہ امام حسین سے لی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قلیل تعداد کے ساتھ اپنے کوز پر یقین رکھتے تھے، گئے، قربانی دی، کامیابی حاصل کی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت امام حسین شہید ہو گئے، مگر آج جس کا نام زندہ ہے وہ حسین ہے، یزید کو کوئی نہیں جانتا۔ میں حسین سے انسپائرڈ ہوں، میں نے حسین سے پیغام لیا، ان کا تعلق عالم اسلام سے تو نہیں تھا، عالم اسلام کے تو نہیں ہے، ہندو تھے، بت پرست تھے، مگر امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے پیغام لیا آزادی کا، حریت کا۔ عزیزو، آج وہی پیغام دنیا کی ہر آزاد قوم لے کر آگے بڑھ رہی ہے، یمنیوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، یمنی مؤمنین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ اگر کبھی ان کی تصاویر، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ ان بچوں کی تصاویر کو دیکھنا شروع کریں، مثلا یہاں سے وہاں تک کی گیلری بنا کے لگا دی جائے، مجھے یقین ہے اکثر لوگ یہاں سے وہاں تک جا کر نہیں دیکھ پائیں گے، آدھے میں آپ کا حوصلہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی تصاویریں کیوں؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، ایک بچہ ہے جس کا آدھا جسم موجود ہے، آدھا جسم موجود نہیں ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایک بچہ آدھا ہو گیا، دایاں حصہ ہے، بایاں حصہ نہیں ہے، بموں سے اڑ گیا۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بچوں کے دماغ اڑ گئے، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اعضا کٹ گئے، آپ سے نہیں دیکھا جائے گا، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان یمنیوں کو ان حالات میں کہ جن کے اوپر کھانا بند ہے, پانی بند ہے, آپ نے آج آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کی غذا کیا ہے, جو وہ کھا رہے ہیں اس سے بیمار ہو رہے ہیں. ان کے یہاں جو پتے اگ رہے ہیں وہ بےچارے اس غذا کو کھا رہے ہیں, جو ان کے یہاں پتے اگ رہے ہیں کھانا بھی نہیں پہنچ پا رہا. کیا یمنیوں کی حقانیت میں اب بھی کسی کو شک ہے جو اپنے یہاں سے اگی ہوئی چیزوں کو کھا رہے ہیں؟ ایسا تاریخ اسلام میں کب ہوا تھا؟ جب شیب ابی طالب کے اندر آل رسول کو محصور کیا گیا تھا. شیب ابی طالب میں جب محصور ہو گئے تھے, 3 سال کے لیے آل رسول محصور ہو گئے تھے, رسول اللہ اور ان کی آل محصور ہو گئی تھی, اس وقت یہ نوبت آئی تھی کہ شیب ابی طالب کے اندر اگنے والے پتے اور گھاس کھایا کرتے تھے یہ رسول اور آل رسول. یہ یمنیوں کا حال عزیز, اگر ان کے لیے نہ بولا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ رسول اللہ کے راستے پر ہیں, امام حسین کے راستے پر ہیں, زینب کے راستے پر ہیں. اتنی مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود ایک چھوٹا سا کام ہے, یہ سعودی عرب کے سامنے ہاتھ جوڑیں اور کہیں کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں, ہمیں معاف کر دو, ہماری غلطی کو معاف کرو, ہماری غلطی سے درگزر کرو, معاملات حل کر لو. یہ ہاتھ نہیں جوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو پیغام ہے امام حسین کا پیغام ہے, انہوں نے امام حسین سے پیغام لیا ہے. امام حسین کو اس جملے کو سامنے رکھتے ہیں کہ الا ان الدائی وابن الدائی قد رکز اثنتین الصلۃ والذلہ حیحات من الذلہ. مجھے اس شخص نے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کیا, کہتا ہے یا ذلت برداشت کرو یا سر کٹانے پہ تیار ہو جاؤ. میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا, یہ امام حسین کا پیغام ہے. جناب زینب اس خوبصورتی کو سامنے رکھے ہوئے, جناب زینب کو معلوم ہے کہ کربلا ابتدا ہے. میرے بھائی نے کہا تھا مثلی لا یبایو مثلا, یہ جو کہا تھا مثلی لا یبایو مثلا, یہ جملہ آئندہ پر ناظر تھا, ماضی پر نہیں تھا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلوں نے بیعت نہیں کی تو میں نہیں کر رہا, نہیں. حسین کہہ رہے ہیں میں بیعت نہیں کر رہا, میرے بعد مجھ جیسے آئیں گے جو بیعت نہیں کریں گے کبھی ظالم کی. آئندہ والوں کو نگاہ میں رکھ کر کہا تھا. جناب زینب اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والا پاک بہت خوبصورت ہے, اسی پہ چلتے ہوئے کوئی انقلاب کر لے گا, اسلامی حکومت بنا لے گا, اسی پہ چلتے ہوئے کوئی حزب اللہ بنا لے گا, اسی پہ چلتے ہوئے کوئی انصار اللہ یمن بنا لے گا, اسی پہ چلتے ہوئے بحرین کے مومنین آگے بڑھیں گے, اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے مومنین مجاہدین افغانستان کے آگے بڑھیں گے, ان پر مشکلات آئیں گی, وہ اس مشکلات کو تحمل سے گزارتے چلے جائیں گے, چونکہ ان کو معلوم ہے ان کا رہنما حسین ہے. آپ نے ہم نے بھی قربانیاں کم نہیں دی عزیزوں, آپ کی ہماری قربانیاں بہت ہیں. ہم ایک شہید کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شہید کا خون بہا ہے, اس طرح کے ہزاروں شہید ہیں جس پاکستان کے اندر گئے, لیکن کس چیز نے حوصلہ دیا؟ کربلا نے. جناب زینب یہی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا, سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نہیں ہے کربلا کے اندر. یہ وقت گزر جائے گا, تھوڑے ہی دنوں کی بات ہوگی. چوتھا نقطہ بیان کروں کہ چوتھا نقطہ کہ جس کو جناب زینب شاید مد نظر رکھتی ہوں, وہ یہ کہ کربلا کے اندر ایک ایسا پیغام ملے گا کہ پھر جب کبھی بھی کوئی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنا چاہے گا اور اس کو اپنے نفس کی نسبت تھوڑا سا کمزوری کا اظہار ہوگا, وہ اپنے نفس کو کمزور پائے گا, اس کو تھوڑا سا محسوس ہوگا اس کا نفس کمزور ہے, اس کو مایوسی کی طرف شیطان لے کے جانے کی کوشش کرے گا, تو اس کو اسی کربلا میں ایک کردار ایسا نظر آئے گا کہ وہ مایوسی سے باہر نکل آئے گا اور وہ حور کا کردار ہوگا. تھوڑا سا آگے آگے جائیے, درود بھیجیے محمد علی محمد پر. بار دیگر نعرہ صلوات. سمجھو ہے عزیزوں, یہ آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد میں تمام کروں. چوتھی چیز جو جناب زینب شاید مدد رکھتی ہیں کہ کربلا انسانوں کو مایوسی سے نکال لے گی. جب کبھی بھی زمانے کے لوگ نوجوان اپنے کسی امام کی نصرت کی طرف توجہ کریں گے اور شیطان انہیں بہکانے کی طرف آئے گا, کہے گا تمہارا نفس تو گناہوں میں آلودہ ہے, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, تمہارے نفس میں کمزوری ہے, وہ اپنے نفس کی کمزوری کو دیکھیں گے مگر کربلا میں حور کی طرف بھی نگاہ رکھیں گے. ان کے ذہن میں آئے گا کہ کربلا میں کردار تھا جس نے ابتدائی طور پر زمانے کے امام کو رنجیدہ کیا تھا. میں اس کی طرف جرت نہیں دلوا رہا, ہمت نہیں دلا رہا, میں بیان کر رہا ہوں کہ مایوسی سے کربلا نکالے گی. جناب زینب جانتی ہیں کہ مایوسی سے نکلنا, امام کا ساتھ دینا بہت اہم ہے. جب کبھی بھی نوجوان زمانے کے لوگ آئیں گے سوچیں گے ہمیں اپنے زمانے کا امام کا ساتھ دینا چاہیے, شیطان انہیں بہکا نہیں پائے گا چونکہ ان کے سامنے حر کی مثال ہوگی. یہ خوبصورتیاں ہیں کربلا کی. عزیزوں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں. کربلا کے اندر جناب زینب نے دیکھنے کے انداز کو بدلا ہے. کربلا کے اندر جناب زینب چیزوں کے دیکھنے کا انداز بدلتی ہیں، جیسے رسول اللہ نے چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلا، جیسے امام علی علیہ السلام نے، جناب فاطمہ نے، امام حسن، امام حسین نے بدلا. امام حسین علیہ السلام بھی عزیزوں ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے کربلا میں آئے تھے. امام حسین ان مشکلات کو قبول کرتے ہوئے کربلا میں آئے تھے. امام حسین کے لیے کربلا کے اندر پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام کے لیے کربلا کے اندر آسمان سے غیبی لشکر کو منگوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کما ان کے موجود بھی تھا لشکر، سامنے بھی آیا تھا، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے شاعر نے بیان کیا تھا کہ آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، کیونکہ شبیر کون ہے؟ حجت خدائیں، زمین کے اوپر حجت خدائیں. آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے کہ تا حشر برستا پانی، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. حسین کے لیے پانی کوئی مسئلہ تھوڑی تھا عزیز. امام حسین علیہ السلام اس مشکل کے اندر اپنے آپ کو اس لیے لے کر آئے کہ ایک راستہ بنا سکیں. بس آپ کی زحمت تمام کی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو خوبصورت دیکھا، جناب زینب نے کربلا کو خوبصورت دیکھا، مشکلات کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، مصائب کے ساتھ. وہ منزل آئی عزیزوں کہ آج 12 محرم کی تاریخ، روایات کے مطابق 11 محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا ہے. اب کیفیت یہ بیان کی گئی کہ قافلے کو چلنے سے پہلے عمر سعد نے اپنے جو فوج کے سپاہی تھے ان کی لاشوں کو جمع کیا، اور ان کی لاشوں کو جمع کرنے کے بعد ان پر نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ان کی لاشوں کو دفن کیا. سید سجاد نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ ناپاک لوگوں کی تو نماز جنازہ ہو، مگر جو نواسۂ رسول ہو، جو حجت خدا ہو، اس کی نہ نماز ہوئی، نہ اس کا غسل ہوا، نہ کفن ہوا. بس عزیزوں یہ قافلے کو چلنے کا حکم دیا گیا. اب جب قافلے کو چلنے کا حکم دیا تو میں نے کہا کہ قافلے کو چلنے کا حکم دیا، آپ نے بھی سنا، مگر اس کی کیفیت بہت دردناک ہے عزیزوں. کیفیت کیا ہے؟ اسیروں کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا گیا تھا، ایک ہی رسی کے اندر چھوٹے بڑوں کو باندھ دیا گیا تھا. سواریوں پر محملیں نہیں تھیں، بے کجوا اونٹوں پر سوار کیا گیا تھا. اب شیخ انصاریان نے بیان کیا مصائب کے اندر، کہتے ہیں کہ جب بیویاں سوار ہونے لگتی تھیں تو جناب زینب سب کے پاس جاتی تھیں، ایک ایک کر کے سب کی مدد کرتی تھیں، اور بیویاں چونکہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں، جناب زینب کے سہارے بیویاں اونٹوں پر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن جب خود جناب زینب کی باری آئی، جناب زینب کے وقت اب کوئی نہیں تھا جناب زینب کو سہارا دینے والا. خدا جانے زینب کیسے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار ہوئی ہوں گی. عزیز اس کے بعد تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب یہ قافلے کو حرکت کا حکم دیا گیا، جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، امام سجاد آگے بڑھتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ ان اسیروں نے کہا کہ ہمارے قافلے کو مقتل گاہ سے لے کر جانا، ہم اپنے شہداء کو دیکھتے ہوئے جانا چاہتے ہیں. ان کی اس درخواست کو مانا جاتا ہے، مقتل گاہ سے لے کر جایا جاتا ہے. سید سجاد اپنے بابا کی بے گھور و کفن لاش کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب زینب دیکھ رہی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کی ایسی کیفیت ہے گویا جسم سے روح نکل رہی ہو. جناب زینب آتی ہیں، اپنے آپ کو سواری سے گراتی ہیں، بیٹا سجاد کی کیسی کیفیت ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں، اس بیٹے کی ایسی کیفیت کیوں نہ ہو جس کے سامنے اس کا بابا بے گور و کفن پڑا ہو، وہ اپنے بابا کے لیے کچھ نہ کر سکے. یہاں عزیز جناب زینب دوبارہ اسی خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں بیٹے سجاد غم نہ کرو، مجھے بتایا گیا ہے، مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے بابا علی نے بتایا تھا، میں نے ام ایمن سے سنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ زینب ان مزاروں، ان لاشوں کے لیے قبریں بنائی جائیں گی، ان لاشوں کے مزار بنائے جائیں گے، زینب زوار آئیں گے ان کی زیارتوں کو کرنے کے لیے. میں کہوں گا جناب زینب آپ کو یہ خبر کتنی اچھی دی گئی تھی، آج پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے. سید سجاد سے زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد غم نہ کرو، ابھی یہ مرحلہ ہے، انشاءاللہ یہ گزرے گا، تکلیف دہ لیکن گزرے گا، تمہارے بابا کے قبر بنے گی، مزار بنیں گے. بس عزیزوں اسیروں کا قافلہ کوفے کے اندر جاتا ہے. میں کوفے کا حال نہیں پڑھتا، فقط اسیروں کو، شہداء کو دفنانے کی بات پڑھوں گا، فقط چند لمحے اسیروں کے ساتھ بھی، کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو ذرا سوچئے گا کہ کوفے میں پہنچتے ہوئے کیا کیفیت ہوگی. میں فقط اتنا بیان کرتا ہوں کہ یہ جناب زینب جب کوفے کے اندر آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سر پہ ردا نہیں ہے، ایک وقت وہ تھا کہ اسی کوفہ کے اندر سن 40 ہجری میں جب امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی تھی، اور امام حسن مجتبیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ مولا متقیان کو سہارا دے کر گھر کی طرف لا رہے تھے تو امام علی علیہ السلام نے گھر سے کچھ فاصلے پر اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا حسن رک جاؤ. کہا بابا کیا ہوا؟ کہا یہ جو آنے والے ساتھ لوگ ہیں نا, انہیں واپس پلٹا دو. کہا بابا کیوں واپس پلٹا دوں, یہ تو آپ کے صحابی ہیں, آپ کے عاشق ہیں, آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کہا تھا, بیٹا حسن میں میرے سر پر ضربت لگی ہے, میرا چہرہ میرے خون سے سرخ ہو چکا ہے. بیٹے بیٹیوں کا دل بہت نرم و نازک ہوتا ہے, ایسا نہ ہو جب زینب مجھے اس حال میں دیکھے تو زینب کی آہ و بکا بلند ہو جائے, زینب کی فریاد بلند ہو. بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آواز نامحرموں کے کانوں میں چلی جائے. میں کہوں گا علی مرتضیٰ 40 ہجری کا کوفہ ہے, زینب مرتضیٰ زینب کے کانوں آواز کو نا محرموں کے کانوں سے پچھا لیا. اے میرے مولا 61 ہجری کا کوفہ آ کر دیکھیے, زینب اسی کوفہ میں بے مقنعوں چادر آ رہی ہیں. جناب ام کلثوم کو کہنا پڑا, اہل کوفہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو, یہ آل رسول ہیں جو برہنا سر آ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. عزیزوں اسی حالت میں جناب زینب کو اور اسیروں کو ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا. ابن زیاد نے جناب زینب کو دیکھ کر کہا, یہ کون ہے کہ جو امیر کو سلام نہیں کرتی؟ کہنے والے نے کہا یہ زینب ہے, یہ زینب بنت علی ہے. پھر اس نے وہی مکالمہ کیا کہ زینب دیکھا خدا نے کیا کیا؟ جناب زینب نے کہا میں نے خوبصورتی کے سوائے کچھ اور نہ دیکھا. عزیزوں یہ وہ منازل ہیں کہ کوفہ کے اندر ہوئے, لیکن روایات کے مطابق 12 محرم یا 13 محرم کو اعجاز امامت سے امام سجاد کربلا میں آتے ہیں. بنی اسد کا قافلہ ہے, بنی اسد کے لوگ ہیں جو ان لاشوں کو دفنانا چاہتے تھے. امام سجاد اعجاز امامت سے آتے ہیں. اب آنے کے بعد تاریخ بیان کرتی ہے امام سجاد ان لاشوں کی پہچان کرواتے ہیں. کیوں پہچان کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو سروں سے پہچانا جاتا ہے, چہروں سے پہچانا جاتا ہے. یہ جتنے لاشیں پڑے ہوئے تھے ان کے تو جسم پر سر ہی موجود نہ تھے, سب کے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے لے جایا گیا تھا. لہذا سید سجاد آ کے اب بتاتے ہوں گے, اے بنی اسد کے لوگوں یہ حبیب کا لاشا پڑا ہوا ہے, یہ جون کا لاشا ہے, یہ علی اکبر کا لاشا ہے. ایک ایک کر کے تمام اصحاب کے لاشوں کو جمع کیا گیا اور دفنا دیا گیا. اب دو لاشیں ہیں جو کربلا کی زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. عزیزوں بنی اسد کے لوگ چاہتے ہیں کہ آئیں اور امام سجاد کے ساتھ ان لاشوں کو بھی دفنائیں, مگر جب امام حسین کی لاش تک پہنچتے ہیں امام سجاد کہتے ہیں بنی اسد والوں اب تم پیچھے ہو جاؤ, میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو میرے ساتھ اس لاش کو دفنانے میں مدد کریں گے. میں کہوں گا مولا وہ کون سے لوگ موجود ہیں جو اس لاش کو دفنانے میں مدد کریں گے؟ عجب نہیں کہ امام سجاد جواب دے کہ جب ہم یہاں سے چلے گئے تھے, اس وقت جب ہم یہاں پہنچے تھے, میرے بابا جب مقتل میں گئے تھے, اصحاب کو لے کر گئے تھے, وہ جگہ دکھانا چاہتے تھے جہاں میرے بابا نے شہید ہونا تھا, مگر فوراً میرے بابا پلٹ کر آ گئے تھے. کسی نے کہا تھا مولا اتنی جلدی کیوں پلٹ کر آ گئے؟ کہا تھا میری ماں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اپنے ہاتھوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی تھی. میں کہوں گا شاید سید سجاد نے کہا ہو جنہوں نے اس لاش کو دفنانا ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں, بنی اسد والوں تم چلے جاؤ, میری دادی فاطمہ زہرا میری مددگار ہیں, یا شاید اللہ کے رسول ہوں جو قبر کے اندر موجود ہوں. سید سجاد میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پر اتار دو, شاید رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہو. سید سجاد ذرا آہستہ اس بدن کو اٹھانا, اتنے زخم لگ چکے ہیں, میرے حسین کا بند بند جدا ہو چکا ہے. اجرکم علی اللہ. امام حسین کو دفنانے کے بعد سید سجاد نے ترائی کا رخ کیا, نہر کی طرف چلے, پھر بنی اسد والوں کو کہا, اے بنی اسد والوں ٹھہر جاؤ, یہاں پر بھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ عزیزوں کربلا کے اندر بیان کیا گیا حضرت عباس کا قد تو اتنا بلند تھا کہ اگر رکاب میں پاؤں نہ رکھتے تو زمین تک پہنچا کرتا تھا, مگر سید سجاد نے جب قبر بنا دی تھی, قبر بنا کر جب ہٹے تھے, لوگ آئے تھے زیارت کی, کہا سید سجاد ہم نے تو سنا تھا کہ حضرت عباس کا قد بہت بلند ہے, آپ نے جو قبر بنائی وہ تو بہت بہت مختصر سی بنائی ہے. تو سید سجاد نے یہی کہا تھا, کربلا میں دو شہید تھے جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا, ایک میرا بھائی علی اکبر تھا, دوسرا میرا چچا علمدار کربلا تھا جسے دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ استغفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جہاں کہیں فرش عذاب بچھا اس فرش عذاب کو بچھانے والوں, اس فرش پہ آنے والے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. پالنے والے جہاں کہیں مومنین مجاہدین مشکلات میں, ان سب مجاہدین اور مومنوں کی مدد فرما. خدایۃ الرحمت کا واسطہ تمام مراجع اعظام کو, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.